أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لسيما بقية الله العظم في الأراضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين درود بجد محمد وعلى محمد اذن محترم شہادت امام ہادی علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی مناسبت سے یہ مجلس اعضاء منعقد کی جا رہی ہے تو سب سے پہلے اس شہادت عظمیٰ کی تعزیت خاندان رسالت اور خصوصاً اس خاندان کے اصل وارث جو پردہ غیب میں عالم دوراں کی حیات کا سبب ہیں یعنی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم سب کو امام ہادی علی نقی علیہ السلام کے حقیقی شیوں میں سے قرار دے انشاءاللہ اور روز آخرت ہمیں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے درود بھیجے محمد و آل محمد کا ایزان گرامی اس علاقے کے ایک مکی ہونے کے اعتبار سے جب بھی مجھے یہاں پر گفتگو کا موقع ملا میں نے ہمیشہ سے کوشش یہی کی ہے کہ جو مجالس منعقد کی جاتی ہیں اس سال ثواب کی خصوصاً جو مادے نماز ظہرین یا مغربین منعقد کی جاتی ہیں یہ جتنی مفید جامع اور مختصر ہوں اتنی ہی زیادہ فائدہ مند ہوں گی اس بنا پر باہر سے کسی نے آنا نہیں ہے جو حضرات یہاں موجود ہیں جن کے پاس وقت ہے وہی حضرات اس مجلس کو سماعت کرتے ہیں تو لمبا چوڑا مرثیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نماز عشاء ختم ہو ایک سلام ہو یا ایک سود ہو اور اس کے بعد فوراً خدی کو دعوت دے دی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ مومنین جو اس میں شریک ہو سکیں مستفید ہو سکیں اس لیے کہ جس طرح ہم یعنی میں بذات خود اپنی بات کر رہا ہوں بعض اوقات وقت جب طویل ہو جاتا ہے تو پھر ہم بھی نماز عشاء کے فوراً بعد بغیر مسافہ کیے مومنین سے ملے ہوئے چلے جاتے ہیں اور اکثر مومنین کو ہماری شکل جو کم دیکھنے کو ملتی ہے اور مزید جو ہے وہ ہم مومنین کی زیارت سے محروم ہو جاتے ہیں اسی طرح مجلس بھی اسی طرح ہیں کہ جو مومنین کام یا کوئی امر ضروری ہوتا ہے اس کے لیے چلے جاتے ہیں تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ مجالس جتنی مختصر مفید اور جامع ہوں اتنا ہی زیادہ مومنین اس سے مستفید ہو سکیں گے درود بھیجے محمد و آل محمد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے فما ربحت تجارتہم ان کی تجارت ان کا لین دین ان کی منفعت اسے ان کے کسی کام نہیں آئی وما کانو مہتدین نہ ہی وہ ہدایت یافتہ تھے اس میں اللہ تعالیٰ در حقیقت ان لوگوں کی مذمت کر رہا ہے کہ جو ہدایت کے بدلے گمراہی لے لیتے ہیں نور کے بدلے اندھیرا لے لیتے ہیں سعادت کے بدلے شقاوت کو اپنا مقدر بناتے ہیں وما کانوا مہتدین، اور یہ لوگ ہدایت یافتہ نہیں تھے، انہوں نے کبھی ہدایت کی شکل نہیں دیکھی. یعنی ہو سکتا ہے یہ آیت یہ کہہ رہی ہو، یہ ہو سکتا ہے، بہرحال چونکہ ایک مفسر تو نہیں ہوں میں، لیکن جو آیات پیش کی جاتی ہیں ان کے دامن میں جو مطالب پوشیدہ ہوتے ہیں وہ امکان کی بنا پر ہم عرض کر رہے ہوتے ہیں. ممکن ہے یہ آیت یہ کہہ رہی ہو کہ جو لوگ ہدایت کو چھوڑ کر ضلالت و گمراہی کو خریدتے ہیں وہ اس خریدنے میں در حقیقت کسی فائدے اور منفعت کے متلاشی ہوتے ہیں. ہر انسان کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے. خدا کہہ رہا ہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر ہدایت کے بدلے، سعادت کے بدلے، کامیابی کے بدلے، نور کے بدلے گمراہی کو لے لیا، شقاوت کو لے لیا، بدبختی کو خرید لیا، یہ اس خریدنے میں ممکن ہے کسی مغالطے کا شکار ہوں کہ ہمیں کوئی فائدہ ہو جائے گا. مثلا کہیں جھوٹ اور سچ میں انسان مخیر ہو جائے کہ جھوٹ بولے کہ سچ بولے. بعض اوقات انسان اپنی عقل سے فیصلے کرتا ہے جناب جھوٹ بولوں گا تو اس سے چار پیسے اور مل جائیں گے، دو دن کا فائدہ زیادہ ہو جائے گا. انسان بعض اوقات رشتوں کے انتخاب میں مخیر ہو جاتا ہے کہ فلاں رشتہ لیا جائے، فلاں سے رشتہ ازدواج منسلک کیا جائے، فلاں فلاں بینیفٹ یا منفیت یا فائدے یا سود کی بنا پر ممکن ہے کہ اسے چند روز کا فائدہ نصیب ہو جائے. ممکن ہے کسی جھوٹ کی بنیاد پر ہونے والی تجارت کی وجہ سے چند دن کا فائدہ اس کو لاحق ہو جائے. لیکن عزیزان کریم اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ممکن ہے یہ چند روز کا فائدہ ہو، جسے تم فائدہ سمجھ رہے ہو وہ فائدہ نہیں ہو، دراصل نقصان ہے. وہ نقصان ہے اولئک الذین اشتروا الضلالہ، جن لوگوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت و گمراہی کو، ضلالہ یعنی گمراہی کو خریدا، فما ربحت تجارتہم، ان کی ٹریڈ، ان کا لین دین، ان کی تجارت ان کے کسی کام نہیں آئی. وما کانو مہتدین، اور یہ جو لوگ جب تجارت کر رہے تھے، جب جھوٹ کو سچ پر ترجیح دے رہے تھے، جب اچھائی پر برائی کو مقدم کر رہے تھے، جب اچھائیوں کو دفنا کر برائیوں کو اور حسنات کو دفنا کر بدعتوں کا احیاء کر رہے تھے، تو اپنے ذہن میں کیلکولیشن کر رہے تھے، وہ تخمینہ جو لگا رہے تھے کہ ہمیں چار دن مل جائیں گے، چار سود مل جائیں گے، چار نفع ہو جائے گا، چار دن کا سامان زندگی میسر آ جائے گا، خدا نے کہا تم جب یہ سودا کر رہے تھے، جب یہ تخمینہ لگا رہے تھے، جب یہ کیلکولیشن کر رہے تھے، نہ تم اس وقت ہدایت یافتہ تھے نہ اب ہدایت یافتہ ہو. وما کانوا مہتدین، یعنی یہ ہدایت یافتہ نہیں تھے. ممکن ہے انسان کسی لمحے یہ سوچے کہ کسی غلط کام کی بنیاد پر حاصل ہونے والے فائدے سے زندگی کا سامان کر سکوں. اس آئے مجیدہ کی تلاوت کا شرف اس لیے کیا کہ آج جس امام کی شہادت کی تاریخ ہے، اس امام کا ایک قول ہے، اس قول کی بنا پر میں جب انٹرنیٹ سے سرچ کر رہا تھا کہ آج امام کی کون سی حدیث پیش کروں، تو امام کا یہ قول میں نے پہلے بھی سنا ہوا تھا، ذہن سے نکل گیا تھا، لیکن جب دوبارہ پڑھا تو پھر جس عالم دین سے سنا تھا یادیں تازہ ہو گئیں. ان عالم دین کی بھی خدا ان کی حیات کو زیادہ کرے اور ہمیں علماء کے محفل میں در حقیقت کسب علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک تجارت گاہ سے تعبیر کیا ہے. دنیا تجارت گاہ ہے، یہاں تجارت کرتے ہو. جو لوگ تجارت کر رہے ہیں ضروری نہیں کہ ان کی تجارت ان کے کام ہے. عزیزان کرامی، امام کا کیا قول ہے؟ میرے امام فرماتے ہیں، امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، امام الدنیا سوقن، الدنیا سوقن، امام فرماتے ہیں دنیا ایک بازار ہے. ربحا فیہا قومن، ربحا یعنی کامیاب ہو گئی، یعنی در حقیقت اس کو فائدہ حاصل ہوگا. ربحا قومون، اس میں ایک قوم اپنے مقصد تک جا پہنچی، اس کو مکمل فائدہ حاصل ہوا، اس کو مکمل قسم کا بینیفٹ مل گیا اپنی تجارت سے. وہ خسرا آخرون، اور اس کے مقابلے میں ایک قوم ہے کہ جو خسر کا، خسران کا، نقصان کا شکار ہو جاتی ہے۔ دو قسم کے افراد، دو قسم کے لوگ، دو قسم کے نظریات امام علی نقی علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ ایک وہ جو اس تجارت گاہ میں فائدہ اٹھاتے ہیں، ایک وہ افراد ہیں جو نقصان اٹھاتے ہیں۔ گو کہ بظاہر امام نے دو کیٹیگریز کا ہمارے سامنے حال بیان کر دیا، ایک فائدہ اٹھانے والے، ایک نقصان اٹھانے والے، لیکن گویا امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جملہ جو علی مرتضیٰ کے لیے فرمایا تھا، یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ یعنی تمہارے پیروکار، تمہاری متعبد کرنے والے، تمہارے نقش قدم پہ چلنے والے، تمہاری تعلیمات کو اپنی زندگی کے سرمش قرار دینے والے افراد و شیعہ وہ کامیاب ہوں گے۔ تو امام فرما رہے ہیں اس کامیابی کو مد نظر رکھنا کہ جو علی اور شیعہ علی کا مقدر بننے والی ہے۔ میں تمہارے سامنے دو افراد کا تذکرہ کر رہا ہوں، اس دنیا میں ایک کامیاب ہونے والے، ایک ناکام ہونے والے ہیں۔ تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تم اپنے آپ کو علی کی سیرت سے، علی کی روش سے، علی کی راہ سے، علی کی تعلیمات سے جوڑ لو تو خود بخود کامیاب ہو جاؤ گے۔
جناب مولا کائنات کی عظمت پہ باواز بلند سرو
بظاہر امام نے کہا دو کیٹیگری ہیں، ایک کامیاب، ایک ناکام۔ امام کہہ رہے در حقیقت تم کامیاب لوگوں میں سے ہو۔ ایزان گرامی، بہت مختصر وقت ہے اور میں چاہتا تھا کہ امام کے اس قول کی تشریح کرتے ہوئے امام کی سیرت کے کچھ پہلوؤں کو بیان کروں۔ توجہ رکھیے گا، اس قوم کو جس کو امام نے کہا قوم، یعنی اس میں نظریہ ہے، ایک فکر ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے اس کے پیچھے، جو کامیاب ہو رہی ہے اس کے پیچھے بھی، جو ناکام ہو رہی ہے اس کے پیچھے بھی ایک نظریہ ہے۔ دیکھیے جب بھی آپ کوئی چیز بازار سے، کوئی جنس سودا سلف لینے جاتے ہیں، آپ ایک نظریے کے تحت جاتے ہیں، ایک آئیڈیا ہوتا ہے، ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے۔ وہ آئیڈیالوجی بہت ہی مختصر مفید ہی ہو، جناب گھر کے لیے سودا لانا ہے، گھر کے لیے سودا لانا ہے، یہ مختصر سی آئیڈیالوجی فکر آپ کے ذہن میں کار فرما ہوتی ہے، اور آپ جاتے ہیں اور اپنی پسند کے مطابق آپ بازار سے وہ سودا سلف جنس خرید کے لیے آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بغیر کسی آئیڈیالوجی کے جائیں اور بہت سارا سودا سلف خرید کے لیے آئیں۔ ہاں ایک جگہ ہو سکتا ہے یہ کہ جب آپ ڈپارٹمنٹل اسٹور جائیں کہ جہاں پر مختلف قسم کی شیشیں وافر مقدار میں اشیاء موجود ہوں، تو وہاں پہ ماہر نفسیات یہ کہتے ہیں دیکھیے لسٹ بنا کے جائیے گا، جو چیزیں خریدنی ہوں وہی لکھ کے لے کے جائیے گا فہرست وار، کہ جناب یہ خریدنا ہے۔ اگر آپ نے فہرست نہیں بنائی تو آپ اس اسٹور سے ایسی چیزیں اٹھا کے لے آئیں گے کہ جن کی یا تو آپ کو ضرورت نہیں ہے یا فی الواقع دور حاضر میں ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ آپ کو دکھایا جا رہا ہے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، وہ آپ کے ذہن میں اتنا سوار ہو جاتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کا ہاتھ اس مطلوبہ چیز تک بڑھ جاتا ہے جس کو وہ خریدوانا چاہتے ہیں آپ سے۔ آئیڈیالوجی ہوتی ہے کامیاب لوگوں کے پیچھے بھی، ناکام لوگوں کے پیچھے بھی۔ جو ربحت تجارت ہوں، جن کی تجارت کام آئی یا جن کی تجارت کام نہ آئی، لہذا اس فکر کو اپنانے کی کوشش کرو۔ آئمہ اہل بیت علیہم السلام در حقیقت اس فکر کی اصلاح کرنا چاہتے تھے۔ مکتب اہل بیت مکتب اصلاح ہے عزیزان گرامی، مکتب عمل ہے، مکتب وابستہ ہونا ہے اہل بیت سے، پیروکاری کا مکتب ہے، اتباع اور متابعت کا مکتب ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف انسان اپنے آپ کو منسوب کر لے اہل بیت سے، نسبت دے دے، ایک ریلیشن قائم کر لے۔ عزیزان گرامی یہ امام کا قول ہے کہ الدنیا سوق ربح فیہا قوم وخسر آخرون۔ خسرہ خسارت سے، مختلف مقامات پہ آپ نے سنا ہوگا، نقصان اور خسارت میں ایک بہت ہی بنیادی فرق ہے عزیزان گرامی۔ نقصان نقص یا نقص سے ہے، نقص بھی ایک قسم کا نقص ہوتا ہے، نقص یعنی کمی، نقص یعنی عیب۔ توجہ رکھے گا، ہم کہتے ہیں والا میں عیب ہے، یعنی نقص ہے، یہ نقص بھی در حقیقت نقص سے ہے. نقص یعنی کمی کا ہونا، کسی چیز کا کمی کا ہونا جسمانی طور پر ممکن ہے، ہم اس کو عیب سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن وہ عیب نہیں ہوتا، وہ خدا کی خلقت کی بہرحال ایک دلیل ہوتی ہے کہ اس میں کوئی کمی موجود ہے. بہرحال اس مرحلے میں وارد ہونا نہیں چاہتا. لیکن خسارت، خسران، خسارہ اس کمی کو کہا جاتا ہے جس میں انسان کا مکمل سرمایہ ڈوب جائے. پہلے بھی کہیں مثال دی تھی، آپ بازار سے کوئی جنس خرید کے لائیں، جناب ہم اپنے محلے میں اس کی فروخت کریں گے. کوئی پھل خرید کے لائے آپ 100 روپے کے، اور آپ نے بیچنا شروع کیا، 80 روپے کے پھل بک گئے، 20 روپے کے پھل نہیں بکے. یہ آپ کو نقصان ہوا ہے، کمی ہوئی ہے، 100% فائدہ حاصل نہیں ہوا. لیکن خسارہ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ آپ گرمی کے زمانہ ہے، آپ بازار سے برف لے کر آئے اور کہا جناب برف لے لیجئے. اب کوئی آپ سے برف نہیں خرید لا، 2 گھنٹے بعد برف پگھل کر کی جسامت کم ہو جائے گی، 6 گھنٹے بعد مزید کم ہوگی، 8 اور 10 گھنٹے بعد وہ پانی بہ کر پانی بن کر بہ جائے گا، رکے گا نہیں، ٹھہرے گا نہیں، بلکہ بہ جائے گا. آپ کا کل سرمایہ نابود ہو گیا. اس نابودی کو، اس نقصان کو خسارہ کہا جاتا ہے. امام کہہ رہے ہیں وہ خسر فیہا قوم، اس میں قوم، افراد، نظریہ رکھنے والے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، دیوالیے کے شکار ہو جاتے ہیں. جو بھی اہل بیت کو چھوڑے گا در حقیقت وہ نابود ہو جائے گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. ابھی میں اتفاق سے دیکھ رہا تھا، میرے پاس ایک کلپ آیا جناب قیصر بارگی صاحب مرحوم کا، بہت پائے کے شاعر تھے، شیریں زبان تھے، دل نشین آواز کے مالک تھے، اور ہمارے نانا مرحوم کے شاگردوں میں سے ہوتے تھے. تو ان کا ایک مرثیہ ہے نماز کے بارے میں، وہ میں سن رہا تھا. تو اس میں کہتے ہیں کہ یہ امر ڈوبتے سورج کو واپس لانے کا سبب بنتا ہے. یہ امر یعنی نماز کے بارے میں کہتے ہیں، یہ امر ڈوبتے سورج کو پلٹانے کا سبب بنتا ہے. اس کے بعد یعنی نثری زبان میں بیان کر رہا ہوں، کون کہتا ہے کہ گیا وقت ہاتھ نہیں آتا؟ وہ فرماتے ہیں گیا وقت ہاتھ آ سکتا ہے، اگر اہل بیت کے دروازے پہ آؤ گے تو گیا وقت لوٹ کر واپس آ سکتا ہے. اہل بیت وہ ہیں کہ جنہوں نے ناممکن کو بھی ممکن کر دکھایا ہے. جب سے دنیا نے، یہ ان کے الفاظ، جب سے دنیا نے اہل بیت کو چھوڑا ہے، وقت کیا ان کی دنیا ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اہل بیت کی دنیا چاہیے، اہل بیت آخرت چاہیے اہل بیت کے پاس. ایزان گرامی، اس تجارت میں فائدے کے کچھ اصول ہیں، اور ائمہ نے اپنے اپنے دور میں ان اصولوں کو واضح کیا ہے، تشریح کی ہے، بتایا ہے لوگوں کو. سب سے پہلی چیز قرآن و اہل بیت کی اطاعت ہے. بہت ہی سادہ سا اصول لیکن بہت جامع اصول ہے ایزان گرامی، قرآن و اہل بیت کی اطاعت. اسی محلے میں دیکھنے میں آتا ہے بعض اوقات شادیوں میں، خوشیوں میں محفل میلاد ہوتی ہے، اور اسی میں پھر گانے بھی چل رہے ہوتے ہیں، اسی میں جو ہے وہ بے حیائی بھی ہے، بے حیائی بمانہ بے پردگی ہے، مکس گیدرنگ بھی ہے، جہاں پہ جناب زہرا کا نام لیا جا رہا ہے وہیں پہ جو ہے گانے بھی ہو رہے ہیں، رات 2-2 بجے تک مومنین کی ایزا کا سبب بنتے ہیں. بہرحال سوسائٹی کے افراد کو چاہیے کہ اس چیز کا نوٹس لیں. کوئی قانون ہونا چاہیے ہمارے پاس کہ جناب اتنی دیر بعد آپ کو چلانا ہے، خود سنیے، خود کو سنائیے، لوگوں کو سنانے کی کوئی ضرورت نہیں. خواہ وہ نوحہ ہو، خواہ وہ مجلس ہو، خواہ وہ گانا ہو، کوئی بھی چیز ہو، زبردستی سنانے کا حکم کہیں نہیں ہے کہ پورے محلے والوں کو لاؤڈ اسپیکر لگا کے سنائیے. لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد والوں کی اسپیکر ہونا چاہیے. آپ کے گھر والے بیٹھے ہیں، اگر آپ سننا چاہتے ہیں، حرام کرنا چاہتے ہیں، کیجیے، آپ کی مرضی ہے، کیجیے، لیکن محلے والوں کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے، پورے محلے کو نوحہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں، ممبر کے بیٹھے ہیں، ان کو سنائیے. بالکل واضح طور پہ کہہ کے جا رہا ہوں، یہ کمیٹی کا کام ہونا چاہیے، یہاں کی انتظامیہ کا کام ہونا چاہیے. لیکن دیکھنے میں آتا ہے لوگ جو ہیں وہ گانے بھی ہو رہے ہیں، اس میں انڈین گانے بھی چلائے جا رہے ہیں، منقبتیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، اور مومنین کو ماشاء اللہ سے ایزا بھی پہنچائی جا رہی ہے. قرآن و اہل بیت کا اتباع ہونا چاہیے، ایک چیز یہ. دوسری چیز یہ کہ ہم متعدد کام کرنے کے عادی کیوں ہیں؟ ایک ہی کم خرچ بالا نشین کا اصول کیا ہمارے پاس نہیں ہے؟ اہل بیت نے دیا، کیوں نہیں ہم ایسا انتظام کرتے کہ جہاں پر مردوں کے لیے درس کا انتظام ہو، ہدایت کے انتظام ہو، وہیں پر ہم خواتین کے لیے ایک پورشن بنا جائے، خواتین یہاں پہ آ کے امام بارگاہ میں بیٹھ کر ایک ہی وقت میں وہ بھی مستفید ہوں. ہاں، جو خواتین کے مخصوص فقہی مسائل ہیں ان کے لیے الگ کلاس ہونی چاہیے، لیکن کم سے کم اس حد تک تو ہمیں متحد و منسجم ہونا چاہیے، متفق رائے ہونا چاہیے کہ ہم مشترکہ پروگرام، ایسا پروگرام جس میں ایک ہی وقت میں خواتین بھی اپڈیٹ ہو سکیں، مرد حضرات بھی اپڈیٹ ہو سکیں، اس طرف بھی توجہ ہونی چاہیے. بہرحال یہ تجاویز کے حد تک میں آپ کی سماعت کی نقل کر رہا ہوں، والا اس سے زیادہ شاید میری اوقات نہ ہو، کیونکہ بہرحال اوقات تو اس کی ہوتی ہے کہ جس کے پاس وقت ہو. اور ماشاءاللہ سے جو ہے ہمیں بعض اوقات جب الٹا سننے کو ملتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے، لیکن پھر بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کے عنوان سے یہ باتیں آپ کی سماعت کی نظر کریں، شاید کسی کے کان کے ذریعے سے اس کے قلب تک ہماری بات پہنچ جائے اور اس امر نیک پر جو ہے وہ عمل درآمد ہو جائے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی بھی بالکل ایسے ہی تھی، آپ کو جب جتنا جیسا جہاں موقع ملا آپ نے تعلیمات و قرآن اہل بیت کو لوگوں تک پہنچایا. چھٹے امام کے بعد سے لے کر اور گیارہویں امام تک کا جو زمانہ ہے بہت ہی خاموشی کا زمانہ ہے، سوائے امام رضا کے. یہ خاموشی کا زمانہ عرف عام میں میں کہہ رہا ہوں، جو ہمارے ذہنوں میں آئمہ کی نسبت رچ بس گیا ہے. ساتویں امام کی زندگی دیکھیں قید میں، آٹھویں امام کی زندگی قدرے ہمیں باز نظر آتی ہے، وسیع نظر آتی ہے، ولی عہدی نظر آتی ہے. اس کے بعد آٹھویں امام کی زندگی، نویں امام کی زندگی، دسویں امام کی زندگی، گیارہویں امام کی زندگی، قید، تنہائی، جلاوطنی، زہر، ختم. کیا کیا اہل بیت نے؟ اگر عام سطحی نگاہ سے دیکھا جائے اہل بیت نے کچھ بھی نہیں کیا. وہ آئے، انہوں نے چند دعائیں پڑھ کے سنا دیں، چند روایتیں پڑھ کے سنا دیں. اگر یہ نگاہ ہو اہل بیت کے متعلق تو یہ بہت بڑا ظلم ہے اہل بیت علیہ السلام پر. بغیر آیت الخامنائی کے جو تاریخ کے ایکسپرٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یعنی امام رضا علیہ السلام کے بعد جتنے بھی آئمہ گزرے ہیں ان کی زندگی میں وہ نکات موجود ہیں کہ جو ہم عام آئمہ کی زندگی میں تصور نہیں کر سکتے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آئمہ کو معلوم تھا کہ ہم عصر غیبت سے نزدیک ہو رہے ہیں، تو اہل بیت علیہ السلام خصوصاً نوے امام، دسویں امام، گیارہویں امام، یہ آئمہ عصر غیبت کی تیاری کے لیے اپنے شیعوں اور اپنے پیروکاروں کو مسلسل آمادہ کر رہے تھے کہ دیکھو ایک وقت آنے والا ہے جس کے لیے تمہیں تیار ہونا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ پانچ یا چھ یہ تاریخ کا اختلاف ہے، پانچ یا چھ خلیفہ بنو عباس کے دور میں امام نے سلطنت اسلامیہ، ممالک اسلامیہ میں اپنا ایک نیٹ ورک قائم کیا ہوا تھا. وہ امام جو بظاہر قید کر دیا گیا 212 یا 214 میں امام کی ولادت ہوتی ہے، اور تقریباً 232 میں جب تقریباً 20 سال یا 18 سال کے امام ہیں اس وقت امام کو سامرہ بلایا جاتا ہے. سامرہ اجبار کر کے بلایا جاتا ہے، زبردستی کی جاتی ہے، تلوار کی زور پر جس طرح امام رضا کو بلایا گیا تھا اسی طریقے سے امام کو بھی یہاں پر بلایا گیا. اور سامرہ ایک چھاونی ہے کہ جہاں پر امام کو نظر بند رکھا گیا ہے. یہ آئمہ کیا کام کر رہے تھے کہ جن کے ہاتھ خالی تھے، جو کوئی فوج نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود حاکمان وقت کو اتنا خطرہ تھا کہ ان کو ان کے شہروں سے بلا کر قید کرتے تھے. آخر وہ کام کیا تھا عزیزان گرامی؟ ایک کام ان کاموں میں سے ایک یہ ہے، امام نیٹ ورکنگ کر رہے تھے. یہ جو آئمہ اپنے سفیروں کے ذریعے سے، اپنے خطوط کے ذریعے سے، اپنے نمائندوں کے ذریعے سے، ان فقہا کے ذریعے سے جن کی آپ نے تربیت کی ممالک اسلامیہ میں، وہ تینوں علاقے میں نے یہاں پر تحریر کیے ہیں، مدائن اور عراق میں چار علاقے، چار حصے بیان کیے گئے. ایک، دو بصرہ و اہواز میں، تین قم اور حمدان کے علاقے اور چار حجاز، یمن اور مصر کے علاقوں میں امام نے اپنے سفیروں کے ذریعے سے نیٹ ورکنگ کی تھی۔ یہ نیٹ ورکنگ صرف اقتصادی نظام نہیں تھا بلکہ لوگوں کے مسائل شرعیہ کو حل کرنے کے لیے امام نے یہ نیٹ ورکنگ کی تھی اتنے وسیع علاقے پر۔ امام کہاں؟ سامرہ میں ہیں، اور پوری مملکت اسلامیہ میں امام کے نمائندے موجود ہیں جو مختلف حوالوں سے ان پانچ یا چھ خلافا کی ناک کے نیچے، ایک محاورہ ہے ناک کے نیچے، امام نے یہ نیٹ ورکنگ قائم کی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام کا رابطہ، امام کا تعلق کس طرح اپنے شیعوں سے تھا۔ ایک چیز یہ ہو گئی، دوسری چیز یہ ہو گئی کہ کلامی انداز سے، عقائدی انداز سے جو انحرافات پیدا ہو رہے تھے، جو بدعتیں ایجاد کی جا رہی تھیں، خواہ اہل سنت کی طرف سے ان کے منحرف فرقوں کی طرف سے ہوں یا منحرف شیعہ غلات یا غالیوں کی طرف سے ہوں، امام نے اس کی اصلاح کی ہے۔ یہ پورا ایک چیپٹر ہے، میں سواری صرف ہیڈ لائن کے طور پر، فہرست کی عناوین کے طور پر یہ بات صرف کہہ کے گزر رہا ہوں۔ اپنے شیعوں کی نظریاتی تربیت، مکتب اہل بیت سے وابستگی اور شیعوں کی عقائدی حالت کو بہتر کرنے کے لیے امام علی نقی علیہ السلام کے یہ مختلف امور ہیں جن کو امام نے انجام دیا۔ غلات کہ جنہوں نے حد درجہ چھٹے امام کے زمانے سے یہ انحراف فکری شیعوں میں پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا، اس زمانے سے امام نے ارشادات دینے شروع کی، اور پھر یہ ہمارے امام علی نقی کا دور آ گیا، دسویں امام کا دور آ گیا۔ اس زمانے میں بھی غلط موجود تھے، اہل سنت کی طرف سے جو شبہات ایجاد کیے جاتے تھے وہی موجود تھے۔ امام نے جگہ جگہ پر اہل بیت کی عظمت و بزرگی کو بیان کیا، ظلم کے خلاف در حقیقت لوگوں کی فکری تربیت کی۔ امام کی دعائیں ہیں کہ ظالم کے خلاف کیسے دعا کی جائے، کس طرح فریاد کرو، یہ در حقیقت تربیت ہے۔ یہ پورا چیپٹر ہے کہ اہل بیت دعاؤں کے ذریعے سے چاہتے کیا تھے، آیا استغاثہ کروانا چاہتے تھے، دعائے توسل پڑھو اور بچہ لے لو، دعائے توسل لے لو اور دعائے توسل پڑھو اور بیوی مل جائے، توسل پڑھو اور کاروبار اچھا ہو جائے، یہ دعائے توسل کا مقصد ہے؟ یعنی اس کا مطلب کہ اہل بیت ٹول ہو گئے، آلہ ہو گئے، ذریعہ ہو گئے، وسیلہ ہو گئے، ان کے ذریعے سے، یعنی جسے سڑی پہ چڑھ کر آپ کسی منزل تک پہنچ جاتے ہیں، نعوذ باللہ اہل بیت ایک وسیلہ ہیں، یہ چاہتے تھے اہل بیت؟ نہیں، ہرگز ہرگز ہرگز۔ اہل بیت ٹول نہیں ہے، آلہ نہیں ہے، مقصد نہیں ہے، وسیلہ نہیں ہے، اس کی اصلاح فرمائی امام علی نقی علیہ السلام نے۔ یہ امام علی نقی کے مختلف کام میں بتا رہا ہوں کہ جو انہوں نے انجام دیے۔ جب امام کو، اور یہ جو میں نے بتایا کہ اہل بیت کو متعارف کرایا ہے یحییٰ ابن اقسم، ایک اہل سنت مفتی ہے جو مختلف قسم کے فتوے دیتا ہے، متوکل نے نظر کی، بیمار ہو گیا، متوکل نے نظر کی، جب میں شفا پا جاؤں گا تو میں زر کثیر اپنی شفا یابی کے لیے دوں گا، نظر کی کہ جب صحت یاب ہو جاؤں گا تو میں زر کثیر یعنی دولت کثیر دوں گا، صحت یاب ہو گیا۔ اب اس نے فقہا سے پوچھنے شروع کیا دربار میں، بتاؤ بھائی زر کثیر کی نیت کی تھی میں نے، بتاؤ کیا دوں، کسی نے کہا اتنا دیں، کسی نے کہا اتنا دیں، آخر جب بہت سارے اقوال ہو گئے تو پریشان ہو گیا، کہا کہ سوال کیا جائے امام نقی علیہ السلام سے، امام علی نقی علیہ السلام مسکرا اور کہا کہ دیکھو تم جو ہے 83 دینار دو۔ توجہ رکھیے گا، کون؟ آل محمد کا علم رکھنے والا، توجہ رکھیے گا، آل محمد کا علم رکھنے والا زر کثیر کی اصلاح کرتا ہے، کہتا ہے 83 دینار دو، 83 اشرفیاں دو۔ کہا کہ دلیل کیا ہے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے قرآن میں کہا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ تعالیٰ نے اے حبیب آپ کی بہت کثیر مقامات پہ مدد کی ہے۔ تو امام فرماتے ہیں اللہ نے کثیر کا لفظ استعمال کیا لیکن 83 جنگوں میں رسول کی حکومت کا سکہ بٹھا دیا، تو یہاں کثیر سے مراد 83 کا ہندسہ ہے۔ تو نے جو نیت کی ہے کہ میں زر کثیر دوں گا تو 83 کے شرفیاں تعداد میں عطا کر دے۔ اسی طرح یحییٰ بن اقسم، یہ مفتی اہل سنت کا، اس نے کچھ سوالات لکھ کے امام کے ایک صحابی کو دیے، امام کی خدمت پہنچا، امام سے سوالات کر رہا ہے کہ یحیٰ بن اکثم نے مجھ سے سوالات کیے ہیں خطوط میں، مختلف سوالات تھے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات جو ہیں ختم نہیں ہونے والے، اگر سمندر اگر دریا و سمندر دوات بن جائیں، اشجار و شجر و درخت قلم بن جائیں اور ان کو سات دفعہ ختم کر کے نئی حیات دی جائے اور لکھا جائے، پھر بھی کلمات خدا ختم نہیں ہونے والے، امام علی نقی فرماتے ہیں جان لو اور پہچان لو اور اس تک پہنچا دو کہ کلمات خدا سے متعلق ہم اہل بیت کے فضائل ہیں، کہ دنیا سات دفعہ خلق و ختم ہو جائے پھر بھی ہم اہل بیت کے فضائل کم ہونے والے نہیں ہیں. مل کے درود بھیجے محمد والے محمد. اس طریقے سے امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے در اہل بیت کو متعارف کرایا. اور بھی مقامات ہیں لیکن میں تحف العقول کا مطالعہ کر رہا تھا، کوئی 25-30 سوالات یحییٰ بن اکثم نے کیا اور پھر امام نے ایک ایک کر کر مفصل قرآنی دلیل کے ساتھ جواب دیا. واقعاً وہ پڑھنے کے قابل ہیں، خصوصاً امام رضا کے مناظرے اور امام جواد کے اقوال اور امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال، ان تین کے اقوال واقعاً اس قابل ہیں، یعنی تمام ائمہ کے قابل ہیں، لیکن جن کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، انہوں نے علمی انداز سے مکتب اہل بیت کی بنیادوں کو مستحکم کیا ہے. امام کو سامرہ بلایا گیا، چھاؤنی میں نظر بند ہیں، خلیفہ کو خوف ہے کہ علی نقی اپنے گھر میں خفیہ دستاویزات رکھتے ہیں، نیٹ ورکنگ کر رہے ہیں، پتہ تھا نیٹ ورکنگ، پیسہ آ رہا ہے جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے، نیٹ ورکنگ ہو رہی ہے، یقیناً کوئی سازش جو ہے. اس زمانے کے سیاسی حالات، علویوں کی تحریکیں پنپ رہی تھیں، جنم لے رہی تھیں، قوی ہوتے جا رہے تھے، فکری حوالے سے مضبوط ہوتے جا رہے تھے، خوف تھا. امام کے گھر پر چھاپہ مارا گیا اور کہا امام جس حالت میں ہوں گرفتار کر لیا جائے. امام کے گھر پہ چھاپہ مارا، امام جس کمرے میں تھے وہاں مٹی اور خاک کے علاوہ کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. امام کی خدمت پہنچے، متوکل دربار میں بیٹھا ہے، امام آیات قرآنی کی زیر لب تلاوت کرتے ہوئے دربار میں تشریف لائے. میں امام کا ایک نظم ہے امام کی جو امام نے ارشاد فرمائی ہے، اشعار امام کے جو اس موقع پہ امام نے تلاوت فرمائے تھے، وہی والی بات جس آیت کی میں نے تلاوت کی اور جو امام کا قول پیش کیا اسی کے ذیل میں، اور اس کے بعد آپ کی زحمت کو تمام. امام پہنچے، کاسہ شراب ہاتھ میں، کہا کہ میل فرمائیے. امام نے کہا قسم خدا کی میرا گوشت اور میرا پوست اور میری ہڈی آج تک اس نجس چیز سے آمیختہ نہیں ہوئی ہے. شراب کے نشے میں کہا کہ شعر سنائیں آپ. امام نے کہا میں شعر بہت کم کہتا ہوں. کہا کہ انہیں سنائی. اب امام نے وہاں پر شعر سنائے ہیں، علامہ علی نقوی رحمۃ اللہ علیہ جو واقعاً مجتہد تھے، مصنف تھے، محقق تھے، صاحب نظر تھے، صاحب رسالہ تھے، انہوں نے ان اشعار کا ترجمہ کیا ہے. وہ فی الحال مجھے نہیں مل سکے لیکن ان کا عربی اور اردو ترجمہ آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں. اور یہ در حقیقت بہت اصرار کیا متوکل نے، سنائیے. امام نے کہا بات علی القلل الاجبال تحرزهم غلب الرجال فما تنفع القلل. یہ بادشاہوں نے، اب دیکھیں امام مقام محل کی مناسبت سے کیا اشعار پڑھ رہا ہے. آیہ ذہن میں رہے، اولئک الذین اشتروا الضلالہ، جن لوگوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی لے لی، فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت کام نہیں آئی، وما کانوا مہتدین، وہ زندگی کسی حصے میں ہدایت یافتہ نہیں رہے. امام کا قول کیا تھا؟ امام نے کہا دنیا سوقن، دنیا ایک بازار ہے، ربح فیہا قوم، اس میں ایک قوم کامیاب ہوتی ہے، وخسر آخرون، اور دوسرے لوگ گھاٹے کے شکار ہوتے ہیں، نابود ہو جاتے ہیں، دیوالی کے شکار ہو جاتے ہیں. اب امام کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے بلند و بالا پہاڑوں پر اپنے قصر اور محل بنائے تھے کہ اس میں موت سے بچ جائیں گے، لیکن ان کے بلند و بالا پہاڑوں نے ملک الموت کے مقابلے میں ان کی کوئی مدد نہیں کی۔ وَاسْتُنزِلُوا بَعْدَ عِزِّ مِن مَعَاقِلِهِمْ فَأَوْدِعُوا حُفْرًا يَا بِئْسَ مَا نَزَلُوا، فرماتے ہیں کہ وہ ان بلند و بالا پہاڑوں سے استنزلو یعنی کھینچ کر اتار دیے گئے، ان کو کھینچ کر قبروں کے گڑھوں میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فعود حفرن بے سمندر، اور جس جگہ ان کو اتارا گیا وہ بدترین جگہ تھی۔ قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم، موت جس سے تم بھاگ رہے ہو اونچے اونچے پہاڑوں پر مضبوط فصیلوں والے قلعے بنا رہے کہ موت سے بچ جاؤ گے، شرابی کے ہاتھ میں کاسہ شراب، محل، دربار، شان و شوکت، تاج، جاؤ حشم، سب کچھ۔ امام جو علم لدنی کے مالک ہے کیسے خطاب کر رہا ہے، تم کو بدترین گڑھوں میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں ناداہم صارخ من بعد ما قبروا اين الاساور والتیجان والحلل، جب ان کو قبروں میں ڈالا جائے گا تو آواز آئے گی کہ اے قبروں میں آنے والوں، کہاں ہیں تمہارے تاج، کہاں ہیں وہ پوشاک بادشاہی، کہاں ہیں وقت و تاج، کہاں ہیں وہ حشمت بادشاہانہ، کہاں ہیں، لے کر آؤ۔ اب یہ امام پڑھ رہے ہیں اور آخر میں ہے کہ اس پہ اتنا اثر ہوا کہ اس نے کاسہ شراب کو پھینک ڈالا، اور اس کی عجیب حالت اور جو دربار میں موجود ان کی عجیب حالت۔ اين الوجوه التي كانت منعمه من دونها تضرب الاستار والكلل، کہاں ہیں وہ چہرے جن پر نفیس پردوں کی نقابیں پڑی ہوتی تھی، نرم و نازک لباس پہننے والے وہ چہرے جن کو تم خاک اور گرد سے چھپاتے تھے، آج قبر کی مٹی میں آلودہ ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام فاسفح القبر عنهم حين سائلهم تلك الوجوه عين الدود تنقلوا، ان چہروں سے پوچھو جن کو جب قبر میں مٹی پہ لٹایا جائے گا کہ اتنی حفاظت کرنے والے تھے، آج وہی چہرے کیڑوں کی غذا بن رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قد طالما اكلوا دهرا وقد شربوا واصبحوا اليوم بعد الاكل قد اكلوا، کتنے عرصے تم نے کھایا، کتنے عرصے تم نے عیش کیا، کتنے عرصے تم نے شراب نوشیاں کی، کتنے عرصے تم نے حلال و حرام کیا۔ امام کہہ رہے ہیں اس کے بعد لیکن ایک دن آئے گا کہ یہی حلال حرام کھانے والے، یہی نیک اور بد کی تمیز نہ کرنے والے، یہی اہل بیت کا نام لے کر اہل بیت کے نام کو بدنام کرنے والے ایک وقت آئے گا قبر میں کیڑوں کی غذا بن جائیں گے۔ یہ دیکھیں بار بار امام جو کہہ رہے ہیں کہ متوجہ ہو کہ تمہیں کہاں جانا ہے۔ وَطَالَمَا عَمَّرُوا دَوْرًا لَتَحْسُنُهُمْ فَفَارَقُوا الدَّوْرِ الْأَهْلِينَ وَانْتَقَلُوا، کتنے ہی تم یہ سمجھتے تھے جب تم زندہ ہوگے تو بہت لمبی عمر پاؤ گے، موت تمہاری دہلیز پہ آنے والی نہیں ہے، ملک الموت کو آتے آتے بہت عرصہ گزر جائے گا، تم یہ سمجھتے تھے، امام کہہ رہے ہیں لیکن یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر قبر کے گڑھے میں منتقل ہو گئے۔ وَطَالَمَا كَنَزُوا الْأَمْوَالَ وَادَّخَرُوا فَخَلَّفُوهَا عَلَى الْأَعْدَاءِ وَارْتَحَلُوا، کتنا ہی مال و دولت تم نے جمع کیا، کتنا ہی بینک بیلنس بنایا، لیکن آخر میں کیا ہوا، اس کو اپنے ہی دشمنوں کے سپرد کیا اور یہاں سے ندائے کوچ پر لبیک کہتے ہوئے دار فانی کی طرف چل پڑے۔ وَأَضْحَتْ مَنَازِلُهُمْ قَفْرًا مُعَطَّلَةٌ وَسَاكِنُوهَا إِلَى الْأَجْدَاثِ قَدْ رَحَلُوا، کتنے ہی عالیشان مکان بنائے تم نے لیکن کتنا رہنا نصیب ہوا، وہاں کے رہنے والے قبروں میں منتقل ہو گئے۔ یہ امام اس طریقے سے امام نے در حقیقت ہمیں متوجہ کیا ہے جتنے گرامی، اور بھی نکات امام کی سیاسی زندگی سے ایک دوسرے سے نظر کر رہا ہوں، دو جملے حالات حاضرہ سے متعلق، اور آپ کی زحمت تمام، وقت پورا ہو گیا۔ اس وقت جو ہمارے نئے امیر فوج ہیں ان کے لیے ایک جملہ، اور ایک جو سابق امیر فوج ہیں ان کے لیے ایک جملہ۔ سابق امیر فوج جنرل راحیل شریف صاحب، بڑا روب و دبدبہ، بڑا نام سنا تھا، بڑا کام سنا تھا آپ کا، لیکن سب قلی کھل گئی، رنگ اتر گیا، غبارے سے ہوا نکل گئی. کتنے میں بیچا، کیا ہوا؟ آج ایک دوست مجھے واقع سنا رہے تھے، عمر سعد نے رے کی گندم کے لیے کیا کیا تھا، سازواز کیا تھا. کاش جنرل راحیل تاریخ کربلا کا مطالعہ کرتے تو اس عمل سے باز رہتے. عمر سعد نے رے کی گندم کے لیے ابن زیاد سے جو سازواز کیا تھا، نتیجہ کیا ہوا؟ امام نے کہا ایک گندم کا دانہ بھی تجھے نصیب نہ ہوگا. جنرل صاحب، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، دہراتی ہے. ہوشیار رہیے گا، یہ جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے یہ ایسا ہے نہیں. فما ربحت تجارتہم، یہ تجارت جو آپ نے کی ہے یہ آپ کے کام آنے والی نہیں ہے. مسلمانوں کو ستا کر، اذیت و ایزا پہنچا کر، مسلمانوں نے پاکستان کے خون میں غلطہ کر کے، یہ تجارت آپ کے کام آنے والی نہیں ہے. وما کانوا مہتدین، ایسے لوگ کبھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے. یہ تو ان کے لیے جملہ ہے، باجوہ صاحب کے لیے. آپ رد الفساد کی بات کر رہے ہیں تو اس کی بھی اصلاح کرتے جائیں. یہ رد الفساد کیا ہے جناب؟ فساد، برائی اور جنگ و جدل کو رد کر دیا جائے، رد کر دیا یعنی ٹال دیا جائے. اور عام میں رد کا مطلب کیا ہے؟ رد کرنا یعنی ٹال دینا، پیچھے دھکیل دینا. دہشت گردی کو، فساد کو، برائی کو، ظلم و ستیز کو، بربریت کو، جنونیت کو، تعصب کو رد کرنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ یہ رد الفساد کے بجائے قلع الفساد کرنے کا وقت ہے. قلع الفساد، قلع یعنی قلع قما کرنے کا وقت ہے. آج پارا چنار کا واقعہ، متعصب ایف سی کے زخمی بھی ہم ہوں، شہید بھی ہم ہوں، احتجاج کریں تو اس پہ بھی ہمیں گولیاں ماری جائیں، اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہوگا. اور یہ اسی عرصے میں دوسرا واقعہ ہے. حکومت کو واقعی سنجیدگی سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ارباب اقتدار کو، خصوصاً عسکری قیادت کو، اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ آپ پاکستان کو کس جنونیت کی طرف لے جا رہے ہیں، کس بربریت کی طرف لے جا رہے ہیں. جن کو آپ نے یہاں سے بھیجا تھا، یمن، شام، عراق، اب جو واپس آ رہے ہیں تو وہ یہ وہی حرکتیں کر رہے ہیں. یہ آپ ہی کے پالے ہوئے ہیں. ان کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل کی خفیہ ایجنسیوں کا پیسہ اور ان کے تھنک ٹینکرز کی سوچ کار فرما ہے. اسی طالبان کے پیچھے، اسی داعش کے پیچھے، اسی القاعدہ کے پیچھے، انہی دہشت گردوں کے پیچھے، انہی جتوں کے پیچھے. اور اس کے حاکم کون تھے، اس کے بنانے والے کون تھے؟ معذرت کے ساتھ، ہماری فوج کے چند بکے ہوئے جرنل، ضیاء الحق جیسے افراد جنہوں نے پاکستان کو جنگ افغانستان کی جنونی جنگ میں دھکیلا اور جس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں. لہذا ارباب اقتدار کو سوچنا ہوگا کہ ہم پاکستان کو سطح پہ لے جا رہے ہیں. آپ رفتہ رفتہ اور آہستہ آہستہ اس ظلم و ستم کے ذریعے سے ملک کو خانہ جنگی کی دہلیز پہ لے جا رہے ہیں. اور اگر مکتب اہل بیت نہ ہوتا، ہم کسی اور مکتب کے پیروکار ہوتے، تو آج سے 30 سال پہلے یہ ملک خانہ جنگی کی آگ میں دھکیلا جا چکا ہوتا. حقیقت یہ ہے. ایک بات تو یہ ہے، یہ اس کا مثبت پہلو، اس کا ایک منفی پہلو بھی ہے کہ اگر شیعہ متحد ہوتے تو اب تک کچھ کر چکے ہوتے. ہمارا متحد نہ ہونا ہماری اس بدبختی کی علامت ہے. ہم تو بڑے شوق سے کہتے تھے ہمیں مکتب اہل بیت کے ماننے والے، ہم ایسا نہیں کریں گے. اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو ویسے تو کچھ کر کے دکھاتے نا. آپ کا اتحاد، آپ کا اتفاق، آپ کا انسجام، امام ایک، کتاب ایک، قرآن ایک، امام زمانہ ایک، سب کچھ ایک، پھر بھی اتنے حصے بخروں میں. ہم گرفتار تقسیم شدہ بٹے ہوئے. اس نے کہا واقعی سوچنے کی بات ہے, ہماری قیادتوں کے سوچنے کی بات ہے. جو بھی اپنے آپ کو قائد کہتا ہے, خادم کہتا ہے, ناصر کہتا ہے, خدمت گزار کہتا ہے, ان کی فکری سیاسی تربیت کرنے, جو بھی ہے, یہ ان کے سوچنے کی بات ہے. قوم کو متحد کرنے کی ضرورت ہے. عزیز نئے گرامی, امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں قرآن اہل بیت کی عملی پیروی کی طرف آنا ہوگا, اور امام کی شہادت بھی در حقیقت اسی باب میں ہے کہ خالی ہاتھوں سے امام, اپنے وطن کو چھوڑ کر آنے والا امام, اپنے خانہ کاشانے کو خیر آباد کہنے والا امام, کہ جس کے گھر میں سادہ زندگی کے علاوہ کوئی اور اسباب زندگی نہ ہو, اس کو اس طریقے سے قید میں رکھ کر جوانی کے عالم میں شہید کر دیا جائے. اللہ اکبر. آج فاطمہ زہرا کا زخم دوبارہ ہرا ہو گیا. ایک وہ درد ہے بی بی کا کہ جو پشت در بی بی نے سہا اور 75-95 دن میں اسے برداشت کر کے چلی گئی. لیکن بی بی کا ایک اور درد ہے, وہ یہ کہ جب بھی بی بی کے کسی بیٹے کی شہادت ہوتی ہے, بی بی کے پہلو کا درد ہرا ہو جاتا ہے. امام علی نقی کی شہادت وا مصیبتا ہے. ایسا امام جو اپنے وطن سے دور ہے, غریب الوطن ہے. اللہ اکبر. یہ غریب الوطنی نے نہ جانے کتنے اماموں کو ستایا ہے. اللہ اکبر. اس غریب الوطنی نے بہت رولایا ہے فاطمہ زہرا کو. اس غریب ایک غریب الوطنی وہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے خانہ و کاشانے سے دور ہو, اپنے بچوں سے دور ہو, اپنے اہل و حیال سے دور ہو, لیکن زہرا نے علی کی وہ غریب الوطنی دیکھی ہے کہ اپنے شہر میں ہوتے ہوئے بھی علی اجنبی نظر آتا ہے. اللہ اکبر. زہرا کے درد بڑے عجیب ہیں عزیزان گرامی. علی اپنے شہر میں ہوتے ہوئے بھی اجنبی نظر آتے ہیں. مولا علی سر جھکا کے آتے ہیں, بی بی کہتی ہیں مولا میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. مولا نے کہا کاش زہرا بنت رسول کا جیسا وقت ہوتا میں سلام کرتا, لوگ مجھے سلام نہیں کرتے. اب تو یہ وقت آ گیا ہے کہ میں سلام کرتا ہوں, لوگ جواب نہیں دیتے. یہ ہے غریب الوطنی. اللہ جب اپنے ساتھ چھوڑ دیں. یہ غریب الوطنی اماموں کو ستانے والی ہے, یہ تہ کرنے والی ہے. امام علی نقی کو جلا وطن رکھا گیا سامرہ میں. عزیزان گرامی, امام حسن عسکری کی عمر بہت کم ہے, کم سن ہے. باپ کو زہر دیا گیا, تنگ آ کر متوکل نے زہر کا اعلان کر دیا, زہر دے دیا جائے. امام کو زہر مختصر کر, امام کو زہر دیا گیا. امام حسن عسکری موجود ہیں, باپ تڑپ رہا ہے. اللہ اکبر. امام نہم کو بھی زہر دیا گیا تھا, زوجہ نے زہر دیا تھا عزیزان گرامی. اور وہاں پہ زوجہ اپنے ساتھ آنے والی عورتوں سے کہتی ہیں کہ ذرا زور زور سے شور و ہیلا کرو, زور زور سے تالیاں بجاؤ, دف بجاؤ, تاکہ امام کے گریے کی آواز حجرے سے باہر نہ جائے. اللہ اکبر. کیسا کیسا وقت دیکھا ہے آسمان اہل بیت کے مصائب کا. اللہ اکبر. عزیزان گرامی, امام حسن عسکری دیکھ رہے ہیں کہ باپ ایڑیاں رگڑ رہا ہے, باپ جا رہا ہے. میں امام حسن عسکری کی خدمت میں عرض کروں, مولا امام حسن عسکری آپ خوش نصیب ہیں. ارے بابا کو زہر ملا نا, لیکن بابا حجرے میں موجود ہے. اللہ اکبر. ارے بابا کے جسم پہ تازیانے مارنے والا کوئی نہیں ہے, آپ کے بابا کو کفن دینے والے موجود ہیں, آپ کو دلاسہ دینے والے موجود ہیں, آپ کے سر پر دست شفقت پھیرنے والے موجود ہیں, ہاں عائضہ اقربا موجود ہیں جو دلاسہ دیں گے. حضر عسکری تمہارے بابا کا انتقال ہو گیا, ہم امام کا جنازہ اٹھائیں گے, امام کے جنازے کو, امام کے لاشکوں کو پامال کرنے والا نہیں ہے. لیکن امام حسن عسکری ذرا آ جائیے, نگاہ کیجئے کربلا میں ایک لاش بے سر ہے. ارے یتیم بیٹا آیا ہے, دفنانا چاہتا ہے, بے سر کا لاشا ہے, سید سجاد کے زنجیر زدہ ہاتھ ہے.
اجر حکم اللہ. ہاں امام اہل عسکری آپ نے اپنے ہاتھوں سے غسل کر کفن دے کر اپنے بابا امام نخی کو دفن کیا. ذرا سید سجاد کے مصائب پر نگاہ کیجئے. ایک چٹائی منگاتے ہیں امام کے لاش کو ممشکل اس میں لٹاتے ہیں اور اس کے بعد قبر میں اتارتے ہیں جو ہاتھ بلند ہوتے ہیں میری امانت مجھے دے دو. یہ رسول اللہ کے ہاتھ ہے. تاریخ میں دو مرتبہ قبر سے ہاتھ بلند ہوئے. ایک رات کی تاریخ میں جب علی مرتضی فاطمہ زہرا کو لحد میں اتار رہے تھے رسول اللہ کے ہاتھ آئے تھے یہ میری امانت مجھے لوٹا دو. اور دوسری مرتبہ جب امام سجاد لحد میں میرے امام حسین کو اتار رہے تھے رسول اللہ کے ہاتھوں نے استقبال کیا. عزیزان گرامی رسم یہ ہوتی ہے قبر میں لٹانے کے بعد بندے کفن کھول کر چہرے کا دیدار کرایا جاتا ہے. امام حسن عسکری ذرا نگاہ کیجئے. ارے کفن کہاں نصیب ہوا شہید کربلا کو کہ جو حسین کے رخ انور کی زیارت. علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.